الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حدیث شریف چل رہی تھی, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت. اس روایت کے متعلق مضمون یہاں تک پہنچا تھا, فیلقون فی نہر الحیاء اوی الحیاء دی, کہ جہنم میں سے نکال کر کے وہ ڈالے جائیں گے نہر الحیاء میں یا نہر الحیات میں. کہ یہاں حقیقت میں کیا لفظ ہے, اس سلسلے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث کے راوی ہے ان کو یہاں پر شک واقع ہوا ہے. یہ روایت حدیث نمبر 44 کے اندر بھی تفصیل سے آئی ہے. یہ تو 22 نمبر کی روایت ہے کتاب الایمان کی, لیکن 44 نمبر کی جو روایت ہے وہاں بھی تفصیلاً موجود ہے, اور مسلم شریف کے اندر بھی یہ روایت تفصیلاً موجود ہے. فیمبتون کما تنبت الحبۃ فی جانب السیل, وہ لوگ اگ نکلیں گے جیسے کہ دانا اگ نکلتا ہے سیل کی جانب میں, بہاؤ کی جانب کے اندر, یعنی پانی کا جو بہاؤ چلتا ہے اس بہاؤ کے کنارے کے اوپر کوئی دانا گرے وہ کیسا تیزی کے ساتھ بہترین اگ نکلتا ہے, اس طرح یہ جہنمی لوگ بھی اگ نکلیں گے. حالانکہ جہنم کے اندر آگ میں جل کر کے یہ کالے ہو چکے تھے, کوئلے کے مثل ہو چکے تھے, یا کوئلے کے برادے کے مثل ہو چکے تھے, لیکن جنت میں لائے جائیں گے نہر حیات کے کنارے کے اوپر, ان کو ڈالا جائے گا اور پھر اس کے اوپر جنتی لوگ جنت کی نہر سے پانی ڈالیں گے تو ایک دم تر و تازہ زندہ اگ نکلیں گے. اب یہ جو لفظ ہیں یا روایت میں کما تنبت الحبۃ, یہ لفظ ہا کا فتحہ اور ہا کا کسرہ دونوں طریقے سے پڑھا گیا ہے. اگر ہا کا فتحہ ہو تو اس کا معنی آتا ہے مطلق دانا, مطلقاً دانا, بیج جو زمین میں بویا جا رہے. اور اگر ہا کا کسرہ ہو الحبۃ تو اس کے معنی آتے ہیں جنگلی دانا, اور جو جنگلی دانے ہوا کرتے ہیں وہ بہت تیزی سے اگتے ہیں. جنگلی دانے کے اوپر پانی تھوڑا سا بھی ڈالا جائے تو جنگلی دانا بہت تیزی کے ساتھ اگ نکلتا ہے, اور یہ تجربہ تو آپ میں سے بہت سو کو بھی مشاہدہ ہوا ہوگا کہ کھیتی کے اندر جو بیج لگایا جاتا ہے وہ بڑی منت و سماجت سے اگتا ہے, اس کے لیے زمین میں ہل چلاؤ, زمین نرم کرو, کھاد ڈالو, پانی ڈالو, زائد گھاس کی صفائی کرو تو وہ اپنی شان بان سے اگتا ہے. اور جو جنگلی دانے ہوتے ہیں ایسے ہی پڑے رہتے ہیں, ان کو ذرا سا پانی مل گیا ہو پھٹ سے اگ نکلتے ہیں, یہ تجربہ ہے. تو اس طریقے سے جو جنگلی دانے ہوتے ہیں اس کو ہا کے کسرے کے ساتھ الحبۃ کہا جاتا ہے. جنگلی دانا ذرا سا پانی ملنے کے اوپر بھی ایک دم سے اگ نکلتا ہے. نمبر 3, بعض حضرات کہتے ہیں کہ حبتن کسرے کے ساتھ اور شروع میں الف لام الحبت، اس کے معنی آتے ہیں بقلت الحمقا، بے وقوفوں کی سبزی، مراد ہے جنگلی گھاس. جنگلی گھاس بہت تیزی سے اگا کر دی. آپ اپنے گارڈن میں لان لگانا چاہو تو بہت محنت سے وہ گھاس لگتی ہے، اور جنگلی گھاس جس کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ وہ فالتو بیکار ہوتی ہے، وہ بہت جلدی بہت تیزی سے پھٹ پھٹ نکلتی رہتی ہے، اور اس کو نکلوانے کا خرچہ اٹھانا پڑتا ہے، اور نیندامن کے پیچھے بڑے مصارف لگتے ہیں. تو الحبا معرب باللام، یہ جنگلی گھاس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے. علم تر، اے مخاطب تم نے یہ نہیں دیکھا، انہ انہا تخرج سفراء، کہ وہ دانا جب اس میں سے کوپل نکلتی ہے تو وہ پیلا لپٹا ہوا نکلتا ہے، یا پیلا مڑتا ہوا نکلتا ہے، یعنی کہ وہ جو پانی کے سیلاب کے کنارے کے اوپر جو کوڑا کرکٹ جمع ہوتا ہے جس کو کانپ کہتے ہیں یا کوڑا کہا جاتا ہے، اس میں سے جو بیج اگتا ہے، پودا اگتا ہے، وہ پیلے رنگ کی طرف مائل ہوتا ہے، اور یہ پیلا رنگ اس کی تازگی کی نشانی ہے کہ یہ بڑا ہرا بھرا تر و تازہ نہایت خوبصورت یہ پودا نکلتا ہے، اس کی طرف روایت کے اندر اشارہ ہے. گویا کہنے کا حاصل یہ ہے کہ جہنمی لوگ جو جہنم میں کالے کوئلے ہو چکے تھے، پھر ان کو نکالا گیا اور نہر حیات پر لایا گیا، تو نہر حیات کی برکت سے حسین اور خوبصورت ہو جائیں گے. کہاں جہنم کے کالے کوئلے تھے، کہاں نہر حیات کی برکت سے حسین اور خوبصورت ہو گئے. ایسے حسین اور خوبصورت ہو جائیں گے کہ جہنم کی آگ کا معمولی اثر بھی ان کے بدن کے اوپر باقی نہیں رہے گا، مکمل جہنمی اثرات ختم ہو جائیں گے. گویا یہاں سفرا کا لفظ ملتویتن کا لفظ جو آیا، ترو تازگی میں تشبیہ دینے کے لیے آیا کہ وہ جہنمی جو مثل کالا کوئلہ تھا، وہ جنت میں آنے کے بعد ترو تازہ ہرا بھرا خوبصورت بن جائے گا. ہمارے عرف کے اندر بھی کسی کی صحت تندرستی اور ترو تازگی کی مثال دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ چبھڑے جیسے ہیں. اسے کہ فلاں کیسے ہو، آپ کیسے ہو، چبھڑے جیسے ہیں. چبھڑا ککڑی کھیرا، وہ کیسا جو ہے بھرا اور پھلا ہوا ہوتا ہے، کھائیے اس طریقے سے ہرے بھرے ترو تازہ ہے. اس سے ہی اس جہنمی کو حدیث شریف کے اندر تشبیہ دی گئی. بہرحال یہاں اس روایت کا ترجمۃ الباب سے تعلق یہ ہو جائے گا کہ جنت کے اندر جانے والے اہل ایمان الگ الگ اعمال والے ہوں گے، بہت سو کے اعمال بہت زیادہ بڑے ہوئے ہو، کثرت سے نیکیاں کرنے والے، اور وہ اپنی کثیر نیکیوں کی برکت سے جنت میں جائیں گے. تو کچھ کمزور لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے پاس اعمال نام کی کوئی چیز نہیں، ایک بھی نیک عمل نہیں، محض توحید اور ایمان کی برکت سے وہ اللہ کی جنت میں جائے. دیکھیے اعمال میں کمی بیشی، ایک کثرت اعمال لے کے اللہ کے یہاں گیا اور جنت میں گیا، ایک گیا جنت میں ایک بھی عمل نہیں ہے، महज ईमान की बुनियाद के ऊपर वो अल्लाह की जन्नत के अंदर चला गया। तो अहले ईमान में आमाले सालेहा के एतबार से तफादुल कमी बेशी, लिहाजा हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों के मुकाबले में हम ज्यादा नेक आमाल करने वाले हों। और फसबिकुल खैरा, आगे बढ़ने की चीज नेकी, नेक आमाल है कि उसके अंदर इंसान दूसरों से सबकत ले जाने की सही और कोशिश करे। ये तर्जमतुल बाब के साथ रिवायत का रब्त हुआ। उसके बाद देखो रिवायत में जो लफ्ज आया था, मन का नफी कल्बिही मिसकालु हब्बतिन मिन खरदलिन मिन ईमान, तो यहाँ लफ्ज ईमान से अमाल मुराद है, ये याद रखें। ईमान बोलकर अमाल मुराद है। करीना और दलील किया कि इमाम बुखारी के उस्ताजुल उस्ताज इस रिवायत में दो है, एक इमाम मालिक है और दूसरे वुहेब है। तो वुहेब रहमतुल्लाह अलैह की सनद के अंदर हर दलिम मिन ईमान के बजाय हर दलिम मिन खैरिन का लफ्ज आया है, और लफ्ज खैर अमाल की जमीय अनवा को शामिल होता है कि खैर बोल करके अच्छे अमाल के तमाम अकसाम को हम मुराद ले सकते हैं। उसमें ईमान भी आता है और आमाले सालेहा भी आते हैं। तो वह है रहमतुल्ला अलैह की सनद से जो हर दलिम मिन खैर का लफ्ज आया है, ये खैर का लफ्ज की दलील है कि यहाँ ईमान बोल करके आमाल मुराद लिया जाएगा। और इमाम बुखारी रहमतुल्ला अलैह ने जो इस्तिदलाल किया ईमान की कमी और बेशी के ऊपर कि भाई किसी के आमाल कम किसी के आमाल ज्यादा, तो ईमान भी कम और ईमान भी ज्यादा, यजीदु यनकुसु के ऊपर उनका इस्तिदलाल निकलता है। लेकिन इस्तिदलाल का रद्द कल बतला दिया गया था कि इमाम मालिक वाली सनद में ईमान का लफ्ज यकीनी है, इस एतबार से तो इस्तिदलाल सही होता है, लेकिन हजरत वुहेब वाली सनद में ईमान वाला लफ्ज नहीं है, इसलिए ईमान इमाम रहमतुल्लाह अलैह का इस्तिदलाल सही नहीं होगा उस सूरत के अंदर। और देखिए अहादीस का मामला कुरान की तरह नहीं है, पुराने मजीद के अंदर तो हर हर लफ्ज भी महफूज है, जबकि अहादीस के अंदर तो सहाबा रिवायत बिन माना भी करते हैं, इसीलिए बेअनी ही लफ्ज नबूवत महफूज हो ये जरूरी नहीं। मफहूम नबूवत तो महफूज है, लेकिन अल्फाज नबूवत महफूज हो ये कोई जरूरी नहीं। इसलिए हदीस शरीफ के अल्फाज से इस तरह का मजबूत इस्तिदलाल नहीं होता जो कुरान मजीद के अल्फाज से इस्तिदलाल है। कहाँ पर जहाँ रावी को अल्फाज में शक हो, इसी तरीके से जहाँ रिवायत दिल माना हुई हो और यहाँ पर भी रावी को शक है कि लफ्ज खैर कहा था कि लफ्ज ईमान कहा था, इसीलिए इस्तिदलाल उसके जरिए से कवि और मजबूत नहीं हो सकता। दूसरी एक बात रिवायत में ये गौर करने की है कि ये जो इरशाद फरमाया अखरिजो मन का नफी कल्बिही मिसकाल हब्बतिन मिन खरदल, बारी ताला मलाइका से फरमाएंगे या सिफारिश करने वाले अम्बिया और सालिहीन से फरमाएंगे कि जिसके दिल के अंदर एक राई के दाने के बराबर ईमान हो उसको निकालो। तो किसको निकाला जाएगा ये मसला है, किसको निकाला जाएगा। तो बाद हजरात फरमाते हैं कि जमाने फतरत के अंदर जिन लोगों ने शिर्क नहीं किया उन लोगों को निकालना मुराद है। فترت نبوت کا زمانہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے اور حضرت آخر النبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. اس درمیان کا جو زمانہ ہے جو فترت وحی کا فترت نبوت کا زمانہ ہے, اس دور کے اندر جو انسان ہے جنہوں نے شرک نہیں کیا ان کو بھی جہنم سے نکال کر کے جنت میں لایا جائے گا. یہ شیخ محی الدین ابن العربی کی رائے ہے, لیکن حضرت علامہ کشمیری فرماتے ہیں کہ شیخ محی الدین کو اس معاملے میں کچھ غلط فہمی ہو گئی ہو ایسا لگتا ہے. کیا دوسرے نصوص کی بنیاد پر یوں کہا جائے گا کہ بھلے فترت کے زمانے کے اندر ہو لیکن اقرار شہادتین کے ساتھ, شہادتین کا اقرار بھی ان کی زندگی کے اندر پایا جاتا ہے, تو ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت کے اندر لایا جائے گا. دوسرا قول اس سلسلے کے اندر یہ ہے کہ یہاں حدیث شریف میں کون مراد ہے دوسرا قول. تو ایک دوسری روایت ہے اس سلسلے میں کہ قیامت کے دن باری تعالی ارشاد فرمائیں گے کہ جس نے بھی دنیا میں لا الہ الا اللہ پڑھا تھا اور اتنے سے وزن کے بقدر نیک عمل کیا ہے, جس نے بھی دنیا میں لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ شہادت کلمہ طیبہ کا اقرار کیا تھا اور اتنے سے وزن کے برابر بھی نیک عمل کیے تھے, تو ان کو نکالو اور جہنم سے نکال کر کے جنت میں لاؤ. یہ کاروائی چلے گی کہ جنہوں نے اقرار شہادتیں دیا معمولی سے نیک عمل بھی کیے ان کو نکال نکال کر کے لایا جائے گا. جب یہ کاروائی مکمل ہو جائے گی تب اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اب ایسے لوگوں کو لاؤ جنہوں نے زندگی میں معمولی نیکی بھی نہیں کی تھی, کوئی نیک کام نہیں کیا, صرف توحید تھی ان کے پاس, بس ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر کے لاؤ صرف توحید. تو اب صرف توحید ان کے پاس تھی کا یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا کون کون موافی تھا. آج دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو ظاہر میں نعوذ باللہ کافروں مشرکوں کی جماعت میں ہوں لیکن کفر شرک کرتے نہ ہو, ان کے دل میں توحید چھپی ہوئی ہو اور جو ہے اقرار رسالت سے ان کا دل معمور ہو, اللہ کے سوا ان کا ایمان کسی کو پتا نہیں, ایسے لوگوں کو نکالنے کے لیے حکم دیا جائے گا. یہ آخری درجے کے اندر ہوگا, سب سے اخیر کے اندر, اور اللہ سبحانہ و تعالی مٹھی بھر کر کے نکالیں گے ایسے لوگوں کو جہنم سے. اور اللہ تعالی کی مٹھی یعنی کیا, وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ, کہ تمام آسمان اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں لکھے ہوئے ہیں, گرچہ یہ متشابہات کے قبل سے ہیں لیکن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مٹھی اللہ کی شان کے مطابق, گویا اللہ ایک بہت بڑی مقدار میں ایسے لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے جنہوں نے زندگی بھر میں کوئی عمل نہیں کیا, صرف ان کے پاس توحید ہے اور ان کی توحید کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, اور ایسے لوگوں کو مٹھی بھر نکال کر کے اللہ تعالیٰ جنت کے اندر بھیجیں گے. وَهُمْ اُتَّقَاءُ الرَّحْمَانِ, وہ رحمان کے جہنم سے آزاد کیے ہوئے بندے ہوں گے جن کو اللہ رحمان جہنم سے آزاد کریں گے, وہ مراد ہے اخریجو والے ارشاد عالی کے ذریعے سے. ایک اور بات اس روایت کے ذمن میں ذہن میں رکھنی چاہیے ترجمت الباب جو قائم ہوتا ہے اس کے مختلف مقاصد ہیں. اس میں ایک مقصد ہوتا ہے کہ ترجمہ شارحہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی تراجم اپنی کتاب میں ایسے قائم کیے کہ وہ تراجم تراجمہ شارحہ ہے. شارحہ کا کیا مطلب؟ حدیث شریف میں کوئی لفظ آیا, اس لفظ کا معنی, مفہوم, مراد کیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمۃ الباب کے ذریعے اس کی وضاحت کرتے ہیں, اس کی شرح کرتے ہیں. تو حدیث شریف میں کوئی لفظ آیا, اس آئے ہوئے لفظ کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمۃ الباب کے ذریعے سے شرح کرتے ہیں, وضاحت کرتے ہیں. ایسے تراجم کو تراجم شارحہ کہا جاتا ہے. یہ ترجمۃ الباب اس کی مثال ہے. کیسے مثال بنے گا وہ سمجھو. حدیث شریف میں لفظ آیا مثقال حبۃ من خردل من ایمان. حدیث میں لفظ آیا ایمان کا, لیکن ایمان سے مراد اعمال ہے. یہ امام بخاری نے ترجمۃ الباب کے ذریعے ثابت کیا. اس لیے کہ ترجمۃ الباب میں یہ نہیں کہا کہ تفاضل اہل الایمان فی الایمان, اہل ایمان کا ایمان میں کم و بیش ہونا, ایسا نہیں کہا. اہل ایمان کا اعمال میں ایک دوسرے سے کم زیادہ ہونا. تو یہ اعمال کا لفظ لا کر کے امام نے کیا بتلا دیا کہ حدیث شریف میں من ایمانین کا جو لفظ آیا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اعمال. تو یہ ترجمے کو کیا کہا جائے گا؟ ترجمہ شارحہ. کہ حدیث شریف میں جو ایمان کا لفظ آیا اس کی شرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب کے ذریعے فرما دی. دوسری ایک اہم بات سمجھے, ایمان مخفی چیز ہے, ظاہر میں پتہ نہیں چلتی. ایمان تو مخفی چیز ہے. ایمان کیسے پتا چلے گا؟ محسوس چیز کے ذریعے. کوئی ظاہر میں محسوس ہونے والی چیز ہو اس سے ایمان کا پتہ چلتا ہے. اب ایمان مخفی چیز ہے, کوئی محسوس چیز ہوگی تو پتہ چلے گا اس کے دل میں ایمان. اس لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم کسی کو دیکھو کہ مسجد میں جاتا آتا ہے, نماز پڑھتا ہے, اس کے ایمان کی گواہی دے دو. دیکھیے آپ کے دل میں ایمان ہے, مجھے کیسے پتا چلے گا؟ کہ مخفی چیز ہے. لیکن نماز آنکھ سے مشاہدہ ہونے والی چیز ہے, لہذا یہ نماز علامت بن گئی دل کے اندر ایمان کے ہونے کے اوپر. اس لیے یہاں اس مخفی چیز کو سمجھانے کے لیے شارع نے رائی کے دانے کا حوالہ دیا, تاکہ اس کے ذریعے سے ایک مخفی چیز کو سمجھایا جا سکے. ایک تیسری اہم بات اس روایت کی روشنی میں سمجھو, ذرا گہری بات ہے. انسان نیک اعمال کرتا ہے, بہت سارے نیک اعمال اعضائے ظاہریہ سے کرتا ہے, جس کو کہیں گے اعضائے جوارح, ظاہری بدن کے اعضاء, اس کے ذریعے انسان اعمال. کچھ اعمال ایسے ہیں جو دل سے کرتا ہے, اللہ کی محبت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, اللہ رسول کا عشق, یہ دل سے کرنے والے اعمال ہیں. بہت سارے اعمال ظاہری اعضا سے انسان کرتا ہے. جس وقت انسان کوئی عمل کرتا ہے, جس وقت انسان کوئی عمل کرتا ہے تو دوران عمل, عمل کا تعلق اعضا سے ہوتا ہے. دوران عمل, عمل کا تعلق اعضا سے ہوتا ہے. بھائی اس وقت آپ کا ہاتھ کیا کر رہا ہے؟ میں لکھنے کا کام کر رہا ہوں. لہذا لکھنے والی نیکی لکھنے کے دوران ہاتھ والے عضو سے اس کا تعلق تھا. اب کیا کر رہے ہو؟ رکو کر رہے ہو. تو این جس وقت آپ رکو کر رہے ہو تو اس وقت رکو والے عمل کا تعلق اعضائے بدن سے, کہ کمر جھکی ہوئی ہے, سر جھکا ہوا ہے. جس وقت انسان عمل کرتا ہے تو عمل کے دوران عمل کا تعلق اعضا سے ہوتا ہے. پھر جب عمل مکمل ہو جاتا ہے تو عمل کا تعلق اعضا سے ختم ہو جاتا ہے اور دل سے تعلق ہو جاتا ہے. گہرائی سے سمجھو اس بات کو, سوتے ہوئے مت سمجھو, جاگ کے سمجھو تو سمجھ میں آئے گا. جس وقت عمل آدمی کا مکمل ہو جائے گا, عمل کیا ہو جائے گا, تو عمل کا تعلق اس کے بعد اعضا سے نہیں رہتا بلکہ کس سے ہو جاتا ہے؟ دل سے ہو جاتا ہے. اس کو ایک خارجی مثال سے پہلے سمجھو. خارجی مثال لو, ایک انسان نے آپ کو مار دیا, نیند نکالتا ہے, بیوقوف, بیو تماشا مار دیا. اب مار دیا, آپ کے بدن کو تکلیف ہوئی, لیکن یہ تکلیف تھوڑی دیر کی, تکلیف ختم ہو جائے گی. لیکن یہ تکلیف کہاں سے ختم ہوئی؟ ظاہری اعضا سے. لیکن دل پر تو تکلیف ہمیشہ رہے گی. 50 سال کے بعد اس طالب علم سے ملاقات ہوئی. اب وہ شیخ و شیوخ ہے, تب وہ کہے گا استاد ایک دن آپ نے سبق میں تماچا مارا, اب تک مجھے یاد ہے. ارے بے گستاخی کی معافی چاہتا ہوں, اب تو آپ شیخ و شیوخ بنے ہوئے ہیں, اب تو فقیر کی اس غلطی کو بھول جائے. معذرت خواہ. دیکھیے ظاہری اعضا سے تعلق باقی رہا نہیں, کہاں اس کا تعلق ہو گیا؟ دل کے ساتھ. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے حجت اللہ البالغہ میں اس کی تعبیر ایک عجیب انداز میں کی ہے. شاہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ انسان جتنے بھی اعمال کرتا ہے وہ اعمال وجود میں آنے کے بعد ختم نہیں ہوتے ہیں. کوئی بھی عمل کرو, ایک مرتبہ عمل وجود میں آیا ختم نہیں ہوگا وہ عمل. اگر ظاہر میں وہ عمل ختم ہو گیا ہے تو وہ عمل نفس کی طرف لوٹ چکا ہے, نفس کی طرف لوٹ چکا ہے, اور نفس کے ساتھ وہ عمل چپک جاتا ہے, لازم ملزوم ہو جاتا ہے, کبھی بھی نفس سے وہ عمل الگ نہیں ہوتا. تو شاہ ولی اللہ صاحب نے اس مضمون کی تعبیر عجیب فرمائی کہ کوئی بھی عمل تم کرو, اچھا کرو کہ برا کرو, وہ عمل کبھی ختم ہونے کا نام لیتا. اگر ظاہر میں ختم بھی ہو گیا تو ابھی نفس کی طرف لوٹ گیا اور نفس کے اندر وہ رچ بس گیا, نفس کے ساتھ لازم ہو گیا, نفس کے ساتھ چپک گیا. قرآن مجید نے اس کی تعبیر کیا دی, وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اب دیکھیے اس کو سارے سے ہم نے نیک اعمال کیا, نیک عمل کا وقت ختم ہو لیکن ظاہر میں ختم, لیکن نفس کے اندر وہ عمل لوٹ گیا اور نفس سے چپک گیا. الحمدللہ میں نے نماز تلاوت ذکر کی تسبیح کی, نفس کے ساتھ وہ عمل چپک گیا. اب سکون ہے آدمی کو, اطمینان ہے آدمی کو. اب کوئی آدمی کو دو دن بعد بھی پوچھے بھائی اتوار کو تو نے ظہر جماعت سے پڑھی تھی, الحمدللہ پڑھی, بھلے سے دیر سے سویا تھا لیکن پڑھی تھی جماعت پڑھی تھی. اب دیکھیے وہ عمل کا وقت ختم ہو گیا, عمل ظاہر میں ختم ہو گیا لیکن دل میں اطمینان کی ایک کیفیت کہ میں نے نماز با جماعت پڑھی تھی وہ دل کے اندر نفس میں چپکی ہوئی ہے, لازم ملزوم ہے. اسی لیے عارفین فرماتے ہیں کہ لذت الثياب يوم, کپڑے کی لذت ایک دن کی, کتنے بھی نئے اور عمدہ کپڑے کیوں نہ پہنو اس کی لذت کتنے دن کی, ایک دن کی. شام کو کرچلی پڑ جائے گی, میلے ہو جائیں گے, ہو سکتا ہے کہ شام تک میں ذرا ذرا پھٹ بھی جائے. لذت الثياب يوم, لذت الطعام ساعة, کہ جتنی دیر کھاؤ گے اتنی دیر کھانے کی لذت. اب چاہے آپ نے اپنی محبوب ترین غذا کڑی کھچڑی کھائی لیکن جتنی دیر آپ کھائیں گے بس اتنی ہی دیر اس کی لذت آپ کی نوک زبان میں ہے. جیسے کھا کے اٹھے الحمدللہ الذی اطعمنا اور کلی کر لی, لذت کہاں غائب ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا. لذت الطعام ساعة, ایک گھڑی کے واسطے. لذت المعاصی ابد, کہ گناہ کی لذت ہمیشہ بھگتنی ہے, ہمیشہ بھگتنی. جیسے کہ لذت البر ابد, یعنی نیکی کی لذت بھی دائمی ہوا کرتی ہے. یہ دونوں ایسی چیزیں, گناہ ہو کے نیکی ہو اس کی لذت کیسی ہے, دائمی. گناہ کی لذت قبیحہ, بری لذت, یہ انسان کو ہمیشہ بے چین رکھتی ہے. اگر دنیا میں بے چین نہیں ہوا تو قبر میں بے چین ہوگا, آخرت میں بے چین ہوگا. اور اس کے مقابلے کے اندر نیکی کی جو لذت ہے اور راحت اور سکون کی شکل میں دنیا میں بھی ہمیشہ ہے, قبر میں بھی ہمیشہ ہے, آخرت کے اندر بھی ہمیشہ ہے. جی
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الصبيب الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن ابي امامه بن اسلام بن حنيف انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين انا نائم رايت الناس يعرضون علي وعليه السلم
ما. اس حدیث کی سند ذرا دیکھیے, اس میں ایک صحابی ہے ابو امامہ ابن سہل بن حنیف. یہ جو صحابی ہے نا ابو امامہ ابن سہل ابن حنیف, ان کا نام اسعد ہے, ابو امامہ تو کنیت ہے. ان کے بارے میں ائمہ رجال کا یہ کہنا ہے کہ رویتن صحابی ہے, اور روایتن تابعی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت ان کو نصیب ہوئی، اس لیے رویت کے اعتبار سے کیا کہے جائیں گے؟ صحابی، رویتن صحابی. لیکن کوئی ارشاد عالی نقل کرنے کی سعادت ان کو بلا واسطہ نہیں، ڈائریکٹ حضور سے کوئی ارشاد سنا ہو، نقل کیا ہو، اسی لیے روایتن تابعی ہے، چونکہ وہ کبار صحابہ سے روایت نقل کر گئے. تو رویتن کیا ہوں گے؟ صحابی، اور روایتن تابعی. یہ ابو امامہ اسعد ابن سہل ابن حنین. اب دوسری بات غور کرو، اگر ان کی رویت کا اعتبار کیا جائے، یہ رویتن صحابی ہو، تو حدیث شریف کے اندر دو صحابی ہو جائیں گے. حدیث کی سند کے اندر دو صحابی اور دو تابعی ہو جائیں گے. کون کون سے دو صحابی؟ ابو امامہ اسعد بن سہل بن حنیف ایک صحابی، اور دوسرے حضرت ابو سعید سعد بن مالک الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دوسرے صحابی، اور دو تابعی ہو جائیں گے. ایک صالح بن کیسان اور دوسرے امام ابن شہاب زہری، دو تابعی ہو جائیں گے. تو دو صحابی اور دو تابعی ہوں گے، جبکہ ان کا رویتن صحابی ہونے کا ہم اعتبار ہے. اور اگر ان کو روایتن تابعی ہوئے، اس بات کو ہم ملحوظ رکھیں، تو حدیث شریف میں تین تابعی اور ایک صحابی ہوں گے. کتنے تابعی ہوں گے؟ تین. ایک صالح ابن کیسان، دوسرے امام ابن شہاب، تیسرے ابو امامہ اسعد ابن سہل ابن حنیف، جو روایتن تابعی ہے. تو گویا تین تابعی آپس میں ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں، اور یہ بھی سند کے اندر ایک خوبی سمجھی جاتی ہے کہ تین تین تابعین کرام آپس میں ایک دوسرے سے روایت کرتے ہو. جیسے کہ یہ بھی خوبی ہے کہ ایک سند میں دو صحابی آپس میں ایک دوسرے سے روایت کرتے ہو. بہرحال سند دونوں حیثیت سے خوبی کی مالک سند ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خواب ہے، خواب، حضور کا خواب مبارک ہے جو ہم خواب کے عین وقت میں پڑھ رہے ہیں. بینا انا نائم، اس درمیان کے میں سویا ہوا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اس درمیان کے میں سویا ہوا تھا. رأیت الناس، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، یعرضون علی، جو میرے سامنے سے گزارے جا رہے تھے، پاس کیے جا رہے تھے، گزارے جا رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کیا دیکھا؟ کہ بہت سارے لوگ میرے سامنے سے گزارے جا رہے ہیں، پیش کیے جا رہے ہیں. وَعَلَيْهِمْ قُمُوسٌ، یہ جتنے لوگ گزر رہے ہیں نا، سب نے قمیصیں پہن رکھی ہیں، کوئی بھی برہنہ نہیں، مجرد نہیں، سب نے قمیص پہن رکھی ہے. لیکن ہر ایک کی قمیص کی سائز الگ الگ ہے. تو جتنے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزارے گئے، سب نے قمیص پہنی ہے، لیکن قمیص سب کی سائز میں الگ الگ ہے، سب کی قمیصوں کی سائز یکساں اور برابر نہیں ہے. علیہم وعلیہم قموس منہا ما یبلغ السدیہ، بعض لوگوں کی قمیص سینے تک پہنچی ہوئی تھی. صدی کی جمع سدی، یعنی یہی تک کی انہوں نے قمیص پہن رکھی تھی، بس یہی تک کی، باقی پورا بدن کھلا ہوا، بس اتنی سی قمیص. جیسے کہ ویسٹرن کلچر کے مارے لوگ بس اتنا ہی کپڑا پہنتے ہیں، بہت سے لوگ تو بس اتنی سی قمیص پہنی ہوئی تھی، باقی بدن کھلا ہوا ہے. اس طرح میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا. ومنہا ما دون ذالک. اب لفظ دون کو ذرا سمجھو، لفظ دون کمی کے معنی میں بھی آتا ہے اور بیشی کے معنی میں بھی آتا ہے، دونوں معنی میں آتا ہے. ہم نے آج تک کیا سمجھا کہ صرف کمی کے معنی میں آتا ہے، لیکن کمی بیشی دونوں معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے، اور یہاں بیشی کا معنی ہے، کمی کا معنی نہیں ہے، یاد رکھنا. وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ، بعض لوگوں کی قمیص اس سے زیادہ تھی، بعض لوگوں کی قمیص اس سے زیادہ تھی، یعنی بعضوں کی قمیص صرف سینے تک ہے تو بعضوں کی قمیص اس سے زیادہ، کمر تک، پیٹ تک، نیچے تک اور نیچے تک، گویا کہ بعضوں کی قمیص اوپر تک، بعضوں کی قمیص بڑی ہوئی، نیچے تک لمبی، نیچے تک بڑی ہوئی قمیص ہے، بہت سونے پہن رکھی تھی. اب جو بہت سارے لوگ میرے سامنے سے گزر رہے تھے، کسی کی قمیص چھوٹی، کسی کی قمیص بڑی، تو گزرنے والے لوگوں میں وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرَ ابْنُ الْخَطَّابِ، میرے سامنے عمر ابن خطاب کو بھی گزارا گیا، لایا گیا، پیش کیا گیا. وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ، حضرت عمر کے اوپر بھی قمیص تھی اور وہ کھینچتے چلے جا رہے، گھسیٹتے چلے جا رہے. وہ حضرت عمر کی قمیص بہت لمبی تھی، اتنی لمبی تھی، اتنی لمبی تھی کہ وہ گھسیٹتے چلے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دلہنوں کو جو کپڑے پہنائے جاتے ہیں وہ اتنے زیادہ نیچے ہوتے ہیں کہ وہ زمین پر گھسٹتے ہیں. اور اب تو عجیب عجیب فیشن دنیا میں چلی ہے کہ زمین کے اوپر گھسٹنے والا 2 میٹر، 20 میٹر، 40 میٹر لمبا، اور اس کی سہیلیاں چاروں طرف سے اٹھا کے لے کے چلتی ہیں. اس طرح یجر، تو حضرت عمر کی قمیص بہت لمبی تھی، اتنی لمبی تھی کہ حضرت عمر چل رہے تو قمیص نیچے گھسٹتی ہوئی جا رہی، یجر وہ اس کو کھینچتے ہوئے لے کر کے جا رہے. اس حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو خواب کے اندر دیکھا. قالو، صحابہ نے پوچھا، فما اول ذالک یا رسول اللہ، حضور آپ نے اس کی تعبیر کیا نکالی، ذرا بتلائیے. فوراً پوچھ لیا کہ یہ جو آپ نے خواب مبارک دیکھا، کیا آپ نے اس کی تعبیر نکالی؟ صحابہ کیسے سیدھے سادے بولے والے تھے کہ بھائی بات سمجھ میں نہیں آئی تو پوچھ لی. تو حضور نے کیا فرمایا؟ الدین، میں نے اس کے دین کی تعبیر نکالی، یعنی جس کا جس قدر دینداری، اس قدر قمیص اس کے بدن پر نظر آئے، جس کی دینداری کم ان کی قمیصیں سدین، جن کی دینداری اور زیادہ ان کی قمیصیں اور نیچے تک، جن کی دینداری بہت بڑی ہوئی حضرت عمر کی تو ان کی قمیص اتنی لمبی، اتنی لمبی کہ وہ قمیص کو گھسیٹتے چلے جا رہے ہیں. تو کہا میں نے یہ قمیص بول کر کے مراد لیا کس کو؟ دینداری کو، کہ دینداری میں نے مراد لی. اب یہاں چند باتیں ذہن میں رہیں. تعبیر کو خواب میں دیکھی جانے والی چیز سے مناسبت ہوتی ہے. ایسی نہیں کہ الٹ تب ٹھوک مار تعبیر کیوں دے دو, الٹ تب ٹھوک مار تعبیر دے دو, ایسا نہیں ہوا کرتا, ورنہ تو کوئی بھی تعبیر دے دے. خواب میں جو چیز دیکھی اور جو تعبیر آپ دینا چاہتے ہیں دونوں میں کوئی نہ کوئی ربط اور تعلق بھی ہونا چاہیے. اب یہاں خواب میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص دیکھے اور تعبیر بھی دین کی, تو دونوں میں ربط کیا ہے؟ تو کہا جس طریقے سے قمیص کی برکت سے انسان کا بدن گرد و غبار سے محفوظ رہتا ہے, بالکل اسی طریقے سے دین پر عمل کرنے کی برکت سے انسان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے. یہ دونوں کے درمیان تطبیق کہ قمیص پہننے کی وجہ سے انسان کا بدن گرد و غبار سے محفوظ رہتا ہے. بھائی ہم کپڑے کیوں پہن رہے ہیں؟ تاکہ کپڑے میلے ہوئے, بدن میلا نہیں ہوئے. ورنہ اگر کپڑے نہ پہنتے تو جو گرد و غبار کپڑوں پر لگتا ہے وہ بدن پر لگتا ہے, اور بدن کے اوپر گرد و غبار کے تہ کی تہ جم جاتی ہے, اور بدن جو ہے اصلی چمڑی چھپ جاتی ہے, اور گرد و غبار کی تہ ہی لوگوں کو نظر آتی ہے. تو کہا جس طریقے سے قمیص پہننے سے بدن گرد و غبار سے محفوظ رہتا ہے, اس طرح دینداری انسان کو گناہ سے محفوظ رکھتی ہے. یہ دونوں کے درمیان کے اندر جوڑ اور تعلق ہے. دوسری ایک نقطے کی بات سمجھو, کرتے کی تعبیر دینداری سے دینا یہ کوئی متعین تعبیر نہیں ہے. یاد رکھنا, کرتے کی تعبیر دینداری سے دینا یہ کوئی متعین اور فکس تعبیر نہیں ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتے کی تعبیر جو دینداری سے دی, یہ چھوٹے بڑے کرتوں کے پس منظر میں یہ تعبیر دی. نفس کرتے کی تعبیر دینداری نہیں ہے, وہ تو آقا نے خواب کے اندر کسی کا بڑا کرتا, کسی کا چھوٹا, کسی کا معمولی کرتا دیکھا. تو کرتے کی سائز کی کمی بیشی کے پس منظر میں آقا نے دینداری سے تعبیر دی کہ بھئی کسی کا کرتا بڑا کسی کا چھوٹا, مطلب کسی کی دینداری بڑی کسی کی دینداری چھوٹی. تو نفس کرتے کی تعبیر دینداری نہیں ہے, بلکہ یہاں چھوٹی بڑی سائز کے تناظر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دینداری والی تعبیر دی. ایک تیسری اہم بات ذہن کے اندر رکھیں, لمبی قمیص بیداری میں شرعاً ممنوع ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قمیص دیکھی, یدر روح والی, وہ قمیص کوئی بیداری میں پہنے تو ممنوع, چونکہ ماں اسفل من القعبین, بڑھو آگے, وہ جہنم کی چیز ہے, وعید ہے حدیث میں اس کے بعد. بیداری میں نہیں پہن سکتے, عربی جبا بھی نہیں, لنگی بھی نہیں, کرتا بھی نہیں, پینٹ بھی نہیں. بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ماس فلمینل کابین کی تخصیص پینٹ کے ساتھ ہے, نہیں, ازار کا بھی یہی مسئلہ ہے, عربی جبے کا بھی یہی مسئلہ ہے, لنگی کا بھی یہی مسئلہ ہے, کسی بھی شکل کے اندر. تو بیداری کی حالت کے اندر لمبی قمیص جو یجر روح کی کیفیت ہو وہ شرعاً ممنوع ہے, لیکن خواب کے اندر اس کی اجازت ہے, خواب کے اندر وہ جائز ہے. چونکہ خواب کے اندر اس کی تعبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینداری سے عطا فرمائی, اور دینداری تو جتنی بھی لمبی ہوئے پسندیدہ ہے, جس قدر بھی آدمی کی دینداری لمبی اور بڑی ہوئے وہ پسندیدہ ہے. اسی لیے خواب کے اندر اس کا لمبا ہونا یہ پسندیدہ عمل ہے. چوتھی عام بات سمجھو, ترجمۃ الباب سے ربط کس طریقے سے ہوگا وہ سمجھو. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں چھوٹی بڑی لمبی ٹوکی کمی سے دیکھی, کہ کسی کی لمبی قمیص تو کسی کی شارٹ چھوٹی قمیص, یہ مختلف قمیصیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کے اندر دیکھی, اور اس کی تعویل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینداری سے عطا فرمائی. کیا نتیجہ نکلا؟ لوگ آپس میں دینداری میں ایک دوسرے سے کم زیادہ ہے. کسی کی قمیص لمبی یعنی دینداری لمبی, کسی کی قمیص چھوٹی یعنی دینداری کم. یتفاضلون, وہ لوگ دینی اعمال میں کم بیش ہوتے, کسی کے اعمال کم کسی کے اعمال زیادہ. اور یہی چیز امام علی مقام نے ترجمۃ الباب کے اندر قائم کی کہ اہل ایمان اعمال کے اندر ایک دوسرے سے کم زیادہ ہوا کرتے ہیں, کم و بیش ہوا کرتے ہیں. اس طرح ترجمۃ الباب سے ربط ہو جائے گا, لیکن ایک معرکۃ الآرا اشکال روایت پر پیدا ہوگا, بھینکر اشکال. کیا اشکال پیدا ہوگا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی قمیص بہت لمبی دیکھی, جسیب کے لے کے چلے جائے, اور اس کی تعبیر دی کہ حضرت عمر کی دینداری سب سے زیادہ بڑی ہوئی ہے. حضرت ابو بکر کہاں گئے؟ اس خیال سمجھ میں آیا. حالانکہ اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اول نمبر حضرت ابو بکر صدیق اور دوسرا نمبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. تو حضرت عمر کی قمیص سب سے لمبی, ان کی دینداری سب سے لمبی, تو یہ تو حضرت ابو بکر صدیق کے مقابلے کے اندر بھی بظاہر فضیلت ثابت ہو گئی. خیال سمجھ میں آیا؟ یا ایک خواب میں ہو, جاگ رہے ہو نا, تو جواب سمجھو. ایک جواب تو وہی دینے کا جو میں نے پہلے عرض کیا تھا نا, کہ کچھ جواب اپنے کو پیٹرن رکھنے کا, جزوی اور کلی قدیل. ایک جواب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جزوی فضیلت ہے, اس کی وجہ سے حضرت ابو بکر کے اوپر کلی فضیلت ثابت نہیں ہو جائے گا. ایک جواب تو یہ, دوسرا جواب سمجھو. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں حدیث میں لفظ ہیں رأیت الناس یعرضون علی, کہ لوگ میرے سامنے سے گزارے گئے, میرے سامنے پیش کیے گئے, کہ حضرت ابو بکر گزارے ہی نہیں گئے تھے. حضرت ابو بکر اس خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہی نہیں کیے. حضرت عمر کی قمیص لمبی ہے ان لوگوں میں جن کو حضور کے سامنے گزارا گیا اور پیش کیا گیا. جو لوگ خواب میں حضور کے سامنے گزارے گئے, جو لوگ خواب میں حضور کے سامنے پیش کیے گئے, ان میں حضرت عمر کی قمیص سب سے زیادہ لمبی ہے. لیکن ان گزارے گئے پیش کیے گئے لوگوں میں حضرت ابو بکر ہے ہی نہیں, اسی لیے حضرت ابو بکر کے اوپر فضیلت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور ایسا ہوتا ہے نا کہ بھئی آج اس کا نمبر کیسے لگ گیا, کالو نہیں تھا اس لیے لالو کا نمبر لگا, باقی کالو ہوئے تو لالو کا چانس لگ ہی نہیں سکتا. اس طریقے سے لوگ کہتے ہیں بھائی آج یہ مقام پر یہ کیسے آ گیا, تو کہا یہ تو فلاں ہوئے تو کسی کے نمبر کا سوال ہی نہیں, لیکن فلاں ہے نہیں اس لیے اس کا نمبر لگ گیا. اس طریقے سے ایک تیسرا جواب سمجھو, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ اور ان کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ اور ان کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے. ہو سکتا ہے حضرت ابو بکر کی قمیص حضرت عمر سے بھی زیادہ لمبی ہو, لیکن تذکرے میں ان کا نام ہی نہ آیا ہو. تذکرہ کرنا مقصود ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور فضیلت بیان کرنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت ابو بکر کی قمیص ہو سکتا ہے حضرت عمر سے بھی لمبی ہوئے, لیکن یہاں تذکرے میں ان کو شامل کرنا مقصود نہیں ہے. اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں پر روایت کے اندر تذکرہ نہیں آیا. بہرحال انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ وحی ہوا کرتے ہیں. اس سے جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے, وہاں اعمال میں کمی بیشی بھی ثابت ہوئی کہ امتی لوگ اعمال کے اعتبار سے کم زیادہ ہوا کرتے ہیں, لہذا ہم دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اعمال کو کرنے کی جد و جہد اور کوشش کریں, اور دوسروں سے اعمال میں بڑھ جاوے, سبقت کر جاوے. یہ ہے تفاضل کی چیز. یعنی یہ تفاضل مت کرو کہ یہ چھ روٹی کھاتا ہے فقیر بارہ روٹی کھاتا ہے, یہ تفاضل کی چیز نہیں ہے. یہ چھ گھنٹے سوتا ہے میں آٹھ گھنٹے سوتا ہوں, یہ کوئی تفاضل کی چیز ہے؟ تفاضل کی چیز ہے اعمال صالحہ, کہ یہ رات دو بجے تک مطالعہ تکرار کرتا ہے, میں دو دس تک مطالعہ اور تکرار کرتا ہوں. یہ ہے تفاضل کی چیز ہے.